بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرد ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں جو مخلوقات پیدا کی ہے ان میں سب سے زیادہ باعزت انسان کو بنائے، یہاں تک کہ اس کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بھی بڑا ہوا ہے. شاعر نے کہا تھا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. انسان کو انسان بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تب انسان انسان بنتا ہے، اور اگر وہ محنت نہیں کرتا تو یہی انسان انسانی شکل میں درندوں سے زیادہ بدتر ہوتا ہے. اس کی مختلف صورتیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اس دنیا میں اخبارات میں بھی آپ پڑھتے ہیں اور روزانہ کی خبروں میں بھی آپ سنتے ہیں کہ جب انسان انسانیت کی چادر اتارتا ہے تو وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو انسان بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک زمین ہے، اگر ہم اس پر محنت کریں گے، بیج بوئیں گے، ہل چلائیں گے، تو پھر کچھ مہینوں کی مدت کے بعد وہ زمین فصل دے گی، وہ زمین اناج دے گی، وہ زمین غلہ دے گی. کیوں؟ اس زمین پر محنت ہوئی کچھ مہینے، اس کے بعد وہ زمین تیار ہوئی اور انسانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. لیکن اسی زمین کو آپ یوں ہی بنجر رہنے دیجئے، اس پر محنت نہ کیجئے، تو پھر کچھ مہینوں بعد وہ زمین خاردار کانٹوں سے بھر جائے گی، اس میں غیر ضروری بہت ساری چیزیں اگائیں گی، کانٹے دار درخت اگائیں گے، اور ایسا معلوم ہوگا گویا کہ جنگل ہے. اور پھر آپ دیکھیے، جس زمین میں اس طرح سے کانٹے دار درخت ہوتے ہیں، بیکار کی گھاس پھوس ہوتی ہے، آدمی اس سے گزر بھی نہیں سکتا، گزرتے ہوئے ڈر جاتا ہے. کیوں؟ ایسے جگہوں پر سانپ، بچھو اور اژدہے اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، ممکن ہے کسی وقت بھی حملہ کر لیں. تو جس طرح زمین پر محنت کرنے کے بعد زمین فائدہ دیتی ہے، اور زمین پر محنت چھوڑ دیں گے تو زمین کا فائدہ نہیں ملتا بلکہ کانٹے دار درخت اگاتے ہیں. یہی مثال ہے انسان کی، کہ انسان کو انسان بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تب اس کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے. اور یہی انسان اگر اپنے اوپر محنت چھوڑ دیتا ہے، اپنے اوپر محنت نہیں کرتا، انسان نہیں بنتا، تو پھر یہ انسان کی شکل میں جانوروں سے زیادہ بدتر بن جاتا ہے. اور ایسے واقعات آپ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، بے حیا بن جاتا ہے، بلکہ وہ بعض وقت بیچ چوراہوں میں اور سڑکوں پر وہ کام کرتا ہے جو کام ایک کتا اور کتیا بھی انسان کے سامنے نہیں کر سکتا. جس کی مثالیں آپ بڑے بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں، پہلے ہم بچپن میں سنتے تھے کہ یہ سب یورپ میں ہوتا تھا، اب یورپ کا وہ تھوک مشرق کے لوگ چاٹ چاٹ کر نگل رہے ہیں. بہرکیف، اللہ نے انسان کو افضل ترین مخلوق بنایا، فرشتوں سے بہتر بنایا، لیکن یہ جبھی ہے جب انسان انسان بن کر رہے، جب انسان انسان بننے کے لیے محنت کرے. بغیر محنت کے انسان کے اندر اچھی صفات نہیں آ سکتی، اس بات کو آپ یاد رکھ لیجئے، بغیر محنت کے انسان کے اندر اچھی صفات پیدا نہیں ہوتی. اچھی صفات کو اپنے اندر لانے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے، بہت سارے طبعی تقاضوں کو دبانا پڑتا ہے، تب وہ انسان بنتا ہے. اور انسان کو جو یہ مقام برتری اور بلندی حاصل ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان کے پاس اللہ نے عقل دیا ہے. انسان کے پاس عقل ہے، اس کے ذریعے سے وہ سوچتا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، اس کے درمیان وہ فرق پیدا کرتا ہے، نفع دینے والی چیز کون سی ہے، نقصان پہنچانے والی چیز کون سی ہے، اس کو وہ معلوم کرتا ہے. اور جس کی عقل سٹیا جاتی ہے، جو پاگل بن جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے. عقل مند انسان وہ خود بھی اپنی عقل سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے عقل کے ذریعے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. اور جس کے اندر عقل نہ ہو تو پھر نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، نہ وہ خود کسی چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، بلکہ وہ تو بوجھ بن جاتا ہے اپنے گھر والوں پر، اپنے محلے والوں پر، جس کے پاس عقل نہ ہو، جس کے پاس شعور نہ ہو، جس کے پاس سوچنے کی صلاحیت نہ ہو. بلکہ عقل کے چلے جانے کے بعد وہ ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے جو حرکتیں جانوروں سے بھی نہیں ہوا کرتی. بلکہ جانور کو اللہ نے جو عقل دیا ہے، جانور انسان سے آگے بڑھ جاتا ہے اس عقل کی بنیاد پر جو جانور کو حاصل ہے، اور انسان اس جانور سے بھی بچھڑ جاتا ہے عقل کے کھو جانے کی وجہ سے. اب عقل کیسی چلی جاتی ہے، اس کی طرف ہم کچھ روشنی آج ڈالنا چاہتے ہیں. ایک ہے انسان پاگل ہو گیا اللہ کی طرف سے، یہ اس کے حق میں رحمت ہے. اللہ تعالی کا ہر فیصلہ حکمت سے پر ہے، ہر فیصلے میں اللہ کے حکمت ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. اردو میں ایک مثل مشہور ہے، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. ایک اس کی مثال یوں پیش کی جاتی ہے، اب اللہ جانے کہ یہ حقیقت ہے یا بات کو سمجھانے کے لیے کہاوت ہے. ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا، اور وزیر ہر وقت یہ کہتا تھا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اچھا ہوئے تو بھی یہی کہتا تھا، کوئی چیز بگڑ گئی برا ہوئے تو بھی یہی کہتا تھا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دن بادشاہ کی انگلی کٹ گئی. اب وزیر نے حسب معمول کہہ دیا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. یہ جملہ بادشاہ کو پسند نہیں آیا، میری انگلی کٹی ہے اور تو کہہ رہا ہے اللہ نے اچھا کیا. آرڈر کر دیا کہ اس وزیر کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے. اب بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور وزیر کو جیل بھیج دیا گیا. وزیر نے پھر وہی بات دہرائی اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. ارے یہ تو پاگل پنے کی بات ہے، جیل میں جا رہا ہے اور پھر وہی کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، مطلب جیل میں جانا اچھی بات ہے. بہر کیف دن گزر گئے. پرانے زمانے میں بادشاہ لوگ جنگلات میں جاتے تھے شکار کھیلنے. جو لوگ کتابوں کو پڑھتے ہیں یا واقف ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں بادشاہوں کے انہوں نے قصے پڑے ہوں گے، جنگل میں گیا تھا اور یہ ہوا اور یہ ہوا وغیرہ وغیرہ. ان کی مخصوص چراگاہیں ہوتی تھی، مخصوص شکارگاہ ہوا کرتی تھی، اور عام طور پر بادشاہ لوگ اکیلے شکار کرتے تھے، کسی کو ساتھ نہیں لیتے تھے. اس لیے کہ بادشاہ آج کے زمانے کی طرح ڈرپک نہیں ہوا کرتے تھے. آج جب بادشاہ کی سواری نکلتی ہے، معمولی وزیر کے چپراسی کی سواری نکلتی ہے، تو سیکورٹی گارڈ کی پوری ٹیم نظر آتی ہے، کاروں کی ایک بھیڑ رہتی ہے جو آج معمولی وزیر کے ساتھ لگی رہتی ہے اس کی حفاظت کے لیے. تو پرانے زمانے میں بادشاہ لوگ، وزیر لوگ ڈرپک نہیں ہوتے تھے، بہادر ہوتے تھے، عوام کے درمیان اکیلے نکلتے تھے، شکار کے لیے اکیلے نکلتے تھے، لڑنے کے موقع سامنے کھڑے رہتے تھے، پیچھے فوج رہتی تھی، بادشاہ آگے رہتا تھا. پرانے زمانوں کے بادشاہ تھے، آج کل وہ زمانہ نہیں رہا. آج سب سے بڑے ڈرپک بادشاہ ہوا کرتے ہیں، وزیر ہوا کرتے ہیں، جس کی مثالیں آپ ہر ملک میں دیکھتے ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ ملک کے وزراء اور صدور آج بھی ایسے ہیں جو سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور عوام سے ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن ایسی تعداد بہت کم ہے. یہ گیا جنگل شکار کھیلنے اکیلے، بہت دور نکل گیا. اتفاق کی بات کہ دوسرے ملک کی فوج، سپاہیوں کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا. انہوں نے بادشاہ کو شکار کرتے ہوئے دیکھا. اب اس فوج کو اس دوسرے ملک کے سپاہیوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کسی ملک کا بادشاہ ہے. انہوں نے پکڑ لیا. پرانے زمانے میں لوگوں کو پکڑ کر غلام بنایا جاتا تھا. مرد ہے تو غلام کہتے تھے, عورتیں ہیں تو باندھی کہتے تھے. اب تو یہ بات آپ لوگ اس لیے نہیں سمجھ پائیں گے کہ فی الحال اس وقت دنیا میں یہ نظام نہیں ہے. ممکن ہے آئندہ کسی زمانے میں یہ نظام شروع ہو, لیکن فی الحال یہ نظام دنیا میں نہیں ہے کہ کسی کو غلام باندھی بنایا جائے. جیسے ہمارے یہاں بیل کی منڈیاں لگتی ہیں, بکروں کی منڈیاں لگتی ہیں, اور بیل اور بکروں کو خرید و فروخت کیا جاتا ہے, پرانے زمانے میں غلاموں اور باندیوں کی منڈیاں لگتی تھی اور غلاموں اور باندیوں کو خرید و فروخت کیا جاتا تھا. ملازم نہیں رکھے جاتے تھے نوکر, بلکہ وہ غلام ہوا کرتے تھے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام, الا کہ آقا ان کو آزاد کر دے یا اور دوسری صورتیں تھی آزادی کی. تو دوسرے ملک کے سپاہیوں نے اس بادشاہ کو پکڑ لیا قیدی بنانے کے لیے کہ ہم اس کو اپنا قیدی بنا کر لے چلیں گے, غلام بنائیں گے. ظاہر ہے کہ وقت کے بادشاہ کو غلام بنانے کے لیے سپاہیوں نے پکڑ لیا. اب اس ملک کا قانون یہ تھا, دستور یہ تھا کہ وہ اپنے ملک میں اسی کو غلام بناتے تھے جس کے بدن کے اعضاء صحیح سالم ہو, یعنی اس میں کوئی عیب نہ ہو بدنی اعتبار سے. اب سپاہیوں نے دیکھا کہ بادشاہ کی انگلی کٹی ہے, تو انہوں نے اپنے قانون کے مطابق اس بادشاہ کو چھوڑ دیا, کیونکہ یہ کٹی ہوئی انگلی رکھتا ہے, انگلی کٹ چکی ہے, یہ ہمارا غلام نہیں بن سکتا, چھوڑ دیا اس کو. اب بادشاہ خوشی خوشی جب جنگل سے واپس اپنے تخت شاہی پر پہنچا تو پھر دوسرا فرمان جاری کیا کہ اس وزیر کو رہائی دی جائے, جیل سے چھٹی دی جائے جس کو میں نے بند کر دیا. ظاہر ہے کہ بادشاہ کے فیصلے پر عمل ہوا اور وزیر کو چھوڑ دیا گیا. وزیر بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے قصہ سنایا, آپ نے صحیح کہا تھا, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے, میری انگلی کٹی تھی تو فائدہ یہ ہوا کہ میں دوسروں کے ہاتھ غلام بننے سے رہ گیا. تو وزیر نے کہا, آپ نے جو بات کہی تھی. بادشاہ نے کہا, وزیر مجھے تو سمجھ میں آ گیا اللہ نے اچھا کیا میرے ساتھ کہ انگلی کٹنے کی وجہ سے غلامی سے نجات مل گئی, اب تم بتاؤ جیل جانے سے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تم جیل جاتے ہوئے یہ بھی کہہ چکے تھے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے, آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ کہنے لگا, اچھا ہوا کہ میں جیل میں تھا, اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ شکار کھیلنے چلتا, ممکن ہے وہاں سپاہی مجھے پکڑ لیتے اور میرا اعضاء تو صحیح سالم ہے اور میں غلام بن جاتا کسی اور کے ہاتھوں, تو چند دن کی جیل کی وجہ سے میں دوسرے ملک کا غلام بننے سے رہ گیا. اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے, آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوا میرے ساتھ بھی اچھا ہوا. میرے بزرگوں بھائیوں, یہ مثال اس لیے ہم نے پیش کی تھی, حالات ہم پر آتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے, نعوذ باللہ, اس کے بعد ہم شکایتیں کرتے ہیں, زبان درازی کرتے ہیں اور ایسے الفاظ بکتے ہیں جو الفاظ ہمیں ایمان کے دائرے سے خارج کر کے کفر کے اندر داخل کرتا ہے, اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے خدا پر شکایتیں کہہ کر اپنے ایمان کو تباہ کی. اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے, اچھے حالات بھی ہمارے لیے رحمت ہیں, برے حالات بھی ہمارے لیے رحمت ہیں, اگر ہم ان برے حالات سے اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. ورنہ حالات بگڑنے کے باوجود اگر ہماری زندگیوں میں اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا, ہم اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتے, یاد رکھیے یہ حالات اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اس دنیا میں پکڑ کا سبب ہے, اور پکڑ بھی اسی لیے تاکہ بندہ لوٹ کر آئے اللہ کی طرف رجوع کرے. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. تو انسان کی عقل اور شعور اور تمیز کی بنیاد پر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, اور یہ کس طرح نکل جاتی ہے؟ اس میں سے ایک بہت بڑی عادت اور بہت بڑی لت جو انسان کے شعور کو ختم کر دیتی ہے, جو انسان کے عقل کو ختم کر دیتی ہے, اور عقل ختم ہونے کے بعد انسان جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے, وہ ہے نشاور چیزوں کا استعمال. بات چونکہ اپنے موضوع سے ہٹ گئی تھی اس لیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ایک تو عقل چلی جاتی ہے اللہ کے کرنے کی وجہ سے, تو یہ رحمت ہے, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے یہ اس کے لیے رحمت ہے. اللہ کی طرف سے اگر عقل چلی جائے, جیسے بہت سارے پاگل لوگ ہوتے ہیں, بچپن ہی پاگل ہوتے ہیں یا بعد میں چل کر پاگل بنتے, اور ایک ہوتا ہے انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پاگل بنتا ہے، اپنے کرتوت کی بنیاد پر اس کی عقل زائل ہوتی ہے، ایسا انسان جانوروں سے زیادہ بدتر ہے، اس لیے کہ جانور کے پاس بہرے کے عقل ہے اور انسان کے پاس ایسی عقل چلی گئی اور وہ زمین پر پڑا پڑا ہے اور نالیوں میں گرا پڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بے عزت ہو گیا ہے۔ نشاور چیزوں کے استعمال سے عقل زائل ہوتی ہے، اور یہ نشاور چیزیں انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ نشاور چیزیں انسان کے اندر پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ یاد رکھیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو نشاور چیزیں استعمال کرتا ہے، یہ پہلی بنیاد ہے۔ شراب پینے کے لیے، گانجہ پینے کے لیے، مارنے کے لیے، یا تاڑی پینے کے لیے، یا تمباکو نوشی کے لیے، یا سگریٹ کے لیے، یا بیڑی کے لیے، کسی انسان کا ڈائریکٹ ہاتھ نہیں جاتا، سب سے پہلے اس کی دوستی، اس کی صحبت ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے جو بیڑی مارتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو نوشی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یا گانجہ فروش ہیں، گانجہ بیچتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، پیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جب ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوتی ہے تو اس کا بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ اس لیے شراب نوشی سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، گانجے سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں، نشاور چیزوں کے استعمال سے ہم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہیں، سب سے پہلا فرض ہم پر یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کریں جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں۔ بس سلام دعا کافی ہے، سلام کر لیا، خیر خیریت پوچھ لیا، کافی ہے۔ ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہ ہوں، ان کے ساتھ نشست و برخاست نہ ہوں، ان کے ساتھ گھومنے نہ جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر آدھا گھنٹہ باتیں نہ کریں، یہاں سے برائیاں پیدا ہوتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند، کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے، یہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، غور کر لے، دیکھ لے کہ کون ہے تمہارا دوست، کون ہے اپنا ہمنشین، کن کے ساتھ ہماری اٹھک بیٹھک ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ جائیے شرابیوں کے پاس، نشاور چیزوں کے استعمال کرنے والوں کے پاس، آپ ان سے پوچھئے کہ یہ لت آپ میں کیسے آئی، یہ عادت کیسے آئی۔ سبوں کے پاس یہی جواب ہوگا، ان کے ساتھ دوستی ہم نے کی جو اس طرح کے کاموں میں ملوث تھے، اس دوستی نے ہمیں شراب پینے پر مجبور کیا۔ تو ایسے لوگ ہمارے لیے زہر کی حیثیت رکھتے ہیں جو ان کاموں میں ملوث ہے اور ہم ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، تو یہ دوستی زہر ہے، یہ ہمیں زہر پلائے گی، یہ ہمیں زہر کھلائے گی، یہ ہمیں اس دنیا میں بھی رسوا کرے گی اور آخرت میں بھی برباد کرے گی۔ اس لیے خود بھی برے دوستوں سے بچے، اپنے گھر کے بچوں کو بھی برے دوستوں سے بچائیں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہ دیں جو شراب کے عادی ہیں، جو نشے کے عادی ہیں، یا اس طرح کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ آپ سوشل بائیکاٹ کریں ایسے لوگوں کا، اب ان سے بات نہ کریں۔ پھر نمبر دو چیز جو انسان کو نشاور چیزوں تک پہنچاتی ہے وہ ہے بیڑی، سگریٹ اور قسم قسم کے پان۔ مجھے نام نہیں معلوم ہو کتنے قسم کے پان ہوتے ہیں، اس میں تمباکو نوشی خاص کر کے۔ بھائی سگریٹ پر لکھا ہوا ہے، پاکٹ پر لکھا ہوا ہے کہ نہیں، کینسر کلر، کہ یہ انسان کے اندر کینسر کی بیماری پیدا کر دیتی ہے، لکھنے کے باوجود پھر پیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ عقل ہے؟ ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، اور انسان کا مطلب عقل مند، عقل ہونے کی وجہ سے اللہ نے تمام مخلوقات پر اس کو ممتاز کیا، تو عقل کہاں کے لیے؟ ظاہر ہے کہ عقل ہونے کے باوجود اس کی عقل ماری گئی ہے، معلوم ہے کہ یہ کینسر کو پیدا کرتا ہے، پھر بھی پی رہا ہے۔ ہم نے ایک رپورٹ سنی اپنے بڑوں سے کہ اس وقت گوا سے لے کر بھٹکل اور اس کے اطراف کے علاقوں میں تقریباً 7,500 کینسر کے مریض ہیں۔ ہر مریض سگریٹ پینے سے نہیں ہوتا، یہ بات بھی یاد رکھیے، اور بھی اسباب ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک سبب ہے، لکھا ہوا ہے پھر بھی ہم پی رہے ہیں۔ یاد رکھیے، سگریٹ پینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، شریعت کا یہ اصول ہے کہ جو چیزیں انسان کو حرام تک پہنچائے اس کا استعمال بھی حرام، انسان کی صحت کو نقصان کر دیتی ہے، پیسے بھی برباد، آدمی 100 روپے کمائے اور 50 روپے سگریٹ پینے میں ڈالے، گھر والے بھوکے ہیں اور یہ سگریٹ نوشی کر رہا ہے، خود بھی نقصان اٹھا رہا ہے، گھر والوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، پھر یہ سگریٹ پینے سے اس کا دھواں نکلے گا تو یہ فضا بدبودار، فضا زہر آلود، آج جو یہ وبائیں پھیل رہی ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، ان میں بہت ساری وجوہات ہیں. ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ فضا سڑ چکی ہے، وہ فضا زہر آلود ہو چکی ہے، اور ان فضا کو زہر آلود کرنے والے یہ سگریٹ نوش ہیں. اور بھی سبب ہیں، پیٹرول کی گاڑیاں بھی ہیں، ڈیزل کی گاڑیاں بھی ہیں، فیکٹریوں کا دھواں بھی ہے، اور بہت بڑا سبب یہ سگریٹ پینے والے ہیں. ان لوگوں نے اس فضا کو جہنم بنا دیا، اس فضا کو بدبودار بنا دیا، اس فضا کو خراب کیا، انسانوں کے معاشرے کو انہوں نے کرخت کیا. یہ مجرم ہیں کہ انسانوں کو صحیح سانس لینے نہیں دے رہے، سگریٹ پیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تک یہ نقصان رہے گا، پورا معاشرہ آپ کے پینے کی وجہ سے اس کی سزا بھگت رہا ہے، معاشرے میں بیماریاں اسی وجہ سے پھیل رہی ہیں، اور ہم بے شرم ہو کر سگریٹ کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنی بھی صحت برباد کرتے ہیں، معاشرے کی بھی صحت برباد کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھوکا سلاتے ہیں. کیا جائز ہے ان سب خرابیوں کے ساتھ سگریٹ کا پینا؟ اور یہ دوسرا سبب ہوتا ہے شراب نوشی کا، یہ دوسرا سبب ہوتا ہے گانجہ پینے کا. کوئی ڈائریکٹ شراب ہاتھ نہیں لگاتا، آپ ان سے پوچھئے، وہ کہیں گے پہلے ہم نے سگریٹ کو ہاتھ لگایا تھا، بیڑی کو ہاتھ لگایا تھا، تمباکو نوشی کی تھی، غلط غلط قسم کے پان کھائے تھے، پھر اس کے بعد یہ مرحلہ آیا. اگر ہم شراب نوشی سے بچنا چاہتے ہیں، نشاور چیزوں کے استعمال سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا پڑے گا جو چیزیں ہمیں وہاں تک پہنچاتی ہے. اور یہ سگریٹ عام ہو گیا ہے، ہر آدمی پی رہا ہے، الا ماشاء اللہ. کسی مولانا کو دیکھ کر چھپا لیتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کامیاب ہو گئے، اگر مولانا نہیں دیکھ رہے تو خدا تو دیکھ رہا ہے. اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ سے ڈرے، کہ جس اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے ہمیں بھیجا تھا، ہم انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے زہر پھیل رہا ہے، معاشرہ برباد ہو رہا ہے، گھر والے پریشان ہیں. اور پھر انسان اس کے بعد کے مرحلے میں جائے تو میں نے جیسے شروع میں کہا، وہ جانوروں سے بدتر ہے. جانور تو بہرے کے عقل رکھتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے، یہ نالیوں میں سڑتا ہے. ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، باتیں بند کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے جو اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں. انہیں محبت سے سمجھانا بھی چاہیے اپنے بڑوں اور ذمہ داروں کے ساتھ، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے، اپنے گھر کے بچوں پر نظر رکھیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے، پاس ہمارے بچے نوجوان جو ابھی 15-16-17 سال کے تھے، نمازوں سے جڑ گئے تھے، سب کے بارے میں نہیں کرے کچھ، لیکن بعد میں معلوم ہوا نمازوں سے کٹ گئے، مسجد سے کٹ گئے، وجہ یہ معلوم ہوئی کسی گانجا فروش سے دوستی کر لی ہے. ایک گانجا فروش سے دوستی آپ کو برباد کر دے گی، آپ کی زندگیوں کو برباد کر دے گی. جو نماز کا پابند تھا وہ بے نمازی ہو گیا، جو قرآن پڑھنے آتا تھا وہ بے قرآن کے ہو گیا، وہ قرآن کو چھوڑ دیا. پکڑ کے لانا پڑتا ہے، ایک دن دو دن آتا ہے پھر بھاگ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ لت لگ چکی ہے. لت لگنے سے پہلے اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں. یہ لت بڑی خراب ہے، لت لگنے کے بعد چھوٹنا آسان نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیے تیسری چیز جو ہمیں شراب نوشی یا گانجا کی طرف یا دوسری نشاور چیزوں کی طرف لے جاتی ہے، وہ آج کے زمانے میں حقہ ہے، اور یہ بہت عام ہو گیا ہے، باہر کے ملکوں سے آیا ہے یہاں پر. حقہ مارتے ہیں، حقہ پیتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں، فلاور رکھ دیتے. میرے بزرگوں، وہ فلاور در حقیقت گانجے کی موجودہ شکل ہے، آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. فلاور نام ہے، اور نام کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. اگر میں یہ اعلان کر دوں صاحب یہ گھڑی نہیں ہے، یہ جوتا ہے، آپ مجھے کہیں گے بیوقوف ہو، پاگل ہو، آپ گھڑی کو جوتا کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے جس طرح ہم اس گھڑی کو جوتا کہنے سے، یہ گھڑی جوتا نہیں ہو سکتی. ہم گانجے کا نام فلاور رکھنے سے گانجا فلاور نہیں بن سکتا، وہ گانجا ہے جس کا نام ہم نے فلاور رکھا ہے. مختلف قسم کے فلاور رکھے جاتے ہیں اور حقہ پیتے ہیں، یہی سے گانجا فروشی ہوتی ہے، یہی سے گانجا پینے لگتا ہے، یہی سے گانجے سے محبت اور دوستی بڑھتی ہے، اور ایک مرتبہ لگ سکتی ہے تو چھوٹنے کا نام نہیں لگتا. آپ حقہ کو حرام سمجھے، کیونکہ یہ حقہ آپ کو گانجے تک لے جا رہا ہے، نشاور چیزوں تک لے جا رہا ہے، اور یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی یہ جڑ ہے نشے کی چیزیں. میں اپنی بات حضرت عثمان کے خطبے کے ان باتوں سے ختم کر رہا ہوں. حضرت عثمان ایک موقع پر نسائی شریف میں روایت موجود ہے, خطیب بن کر کھڑے ہوئے لوگوں کو تقریر کر رہے تھے, کہنے لگے دیکھو شراب سے بچو, نشاور سے بچو, یہ ام الخبائث ہے, تمام برائیوں کی جڑ ہے. پھر ایک واقعہ بیان کیا پرانے زمانے کا, ایک شخص تھا نماز کا پابند تھا, مسجد آتا جاتا تھا, راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا. ایک مرتبہ اس عورت نے کسی اپنے غلام کے ذریعے کسی ذریعے سے اس کو اپنے گھر بلا لیا. اب گھر بلانے کے بعد دروازہ بند کر دیا, دروازہ بند کرنے کے بعد کہنے لگی تین میں سے ایک کام کرنا ہے ورنہ تمہیں بدنام کر دوں گی. نمبر ایک, اس بچے کو قتل کرنا ہے جو سامنے رکھا ہوا ہے. نمبر دو, یا تو مجھ سے زنا کرنا ہے. ترتیب ممکن ہے آگے پیچھے ہو لیکن خلاصہ بیان کر رہا ہوں. نمبر تین, یا تو شراب پینی ہے. نہیں کرو گے میں چلاؤں گی محلے میں, یہ مجھ سے غلط کام کرنے والا ہے, آیا تھا میں نے اس کو پکڑ لیا, محلے والوں میں تم رسوا بھی ہوگے پیٹے بھی جاؤ گے. اب کیا کرے, کرنا ہی ہے کچھ کام, نہیں کریں گے تو محلے والوں سے پٹائی بھی ہوگی رسوائی بھی. سوچا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے نہ کریں, زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے نہ کریں, شراب پینا, ان دونوں کے معاملے میں اس کو ہلکا لگا, یہ تو ٹھیک ہے دو کے مقابلے میں, شراب پی لی. جب شراب پیا تو عورت کے ساتھ زنا بھی کیا, عورت کے ساتھ زنا کر کے اس بچے کا قتل بھی کیا. یہ کہہ کر حضرت عثمان نے فرمایا دیکھو شراب سے بچو, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہ کیا آپ نے, شرابی زانی بھی بن گیا, شرابی قاتل بھی بن گیا. اور پھر فرمایا دیکھو ایک بندے کے دل میں شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے, شرابی انسان بہت قریب ہے کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا, جو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے. حق تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے, ہم خود بھی نشاور چیزوں سے بچیں, اپنے گھر والوں کو بچائیں, اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں, ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں جو اس طرح کی بیماریوں میں اور برائیوں میں ملوث ہیں. حق تعالی ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.